جب روحانیت کے ایک سفر میں ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کی روح ایسی لطیف ہوتی ہے کہ مختلف بزرگ ہستیاں اس کی طرف توجہ کرنا شروع کرتی ہیں, جیسے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو بزرگ ہستیاں ہیں اللہ تعالی ان پہ ایک خاص مہربانی فرمایا ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے آپ کو ایک خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, جہاں بیٹھے ہوں گے فضا میں وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور تمام بڑی بزرگ ہستیاں ان کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو جب وہ متوجہ ہوں گے تو خوشبو کا ایک مختصر سا جھونکا کو محسوس ہوگا کہ خوشبو کا جھونکا آیا وہ گزر گیا. تو وہ جو صاحب جب متوجہ ہوئے ہیں یہ ان کی روح کی خوشبو ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ نیم کنوں کے خواب کیا سچ ہوتی ہیں ہمیشہ؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ خواب ہے یا کسی نے نیم قنوطی کی حالت میں کوئی واقعہ دیکھا ہے. اگر تو وہ واقعہ ہے اور اس کا تعلق انجانی جگہوں کو دیکھنے سے ہے تو خواب سچا نہیں ہوگا, کہ وہ تو ایک سیر رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے آپ کی روح کو کرا دی. لیکن اگر وہ خواب ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت دیکھا گیا اور دیکھنے والا کون ہے. جو میں نے خواب کے سلسلے میں کافی ڈیٹیل شیئرز کیا تھا, ایک سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں مرشد سے ملاقات ہو تو کیا مرشد بھی اویئر ہوتے ہیں اس ملاقات سے؟ دیکھیے, وہ خواب دیکھنے والے کی اپنی روحانی کیفیت اور روحانی واردات ہے. یہ جو مرشد صاحب کے بارے میں ہم اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا پتا ہوتا ہے, غلط ہے بالکل. یہ صرف رب ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. یہ خیال کرنا کہ ہم کہیں بھی ہوں گے مرشد ہماری مدد کو پہنچیں گے, یہ صرف رب ہے جو یہ کام کرتا ہے. آپ کے مرشد آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں. صرف ایک فرق ہے علم اور تقویٰ میں ہم سے بہتر ہیں اور رب تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے صدقے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ چیزیں علم میں لے آتا ہے. وہ اپنی معلومات کے لیے اپنے علم کے سلسلے میں محتاج ہیں رب تعالیٰ کی عنایات کے, اور صرف اسی قدر جان سکتے ہیں جس قدر رب انہیں دکھاتا ہے یا چاہتا ہے کہ جان لے. ادروائز وہ ہماری ہی طرح کے ہیں اور ان کو وہ قابل احترام اس لیے کہ تقویٰ میں ہم سے بہتر ہیں اور صاحب علم ہے, ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم کسی شخص کا احترام نہیں کرتے ہم اس سے بھی سیکھ نہیں پاتے. تو یہ مرشد صاحب کو جو ہم کوئی سپر ہیومن ٹائپ چیز بنا دیتے ہیں, جو انسانی حضرت سے باہر نکلے ہوا شخص, بہت غلط ہے, وہ درست نہیں. کسی ای میل سے پوچھا ہے اس بار از اٹ اوکے ٹو آفر نماز وین آئیز کلوزڈ. اس کی ممانعت ہے کہ نماز انسان کو کھلی آنکھوں سے پڑھنی چاہیے. ہاں البتہ اگر ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز میں ہم کانسنٹریٹ نہ کر پا رہے ہوں, اور آنکھیں بند کر لینے سے ہماری کانسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, تو اس صورت میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیں. لیکن نماز کا طریقہ یہی ہے کہ کھلی آنکھوں سے پڑھا جائے اسے. تو سر کانسنٹریشن بہتر کرنے یہ کہ ہم پوری توجہ نماز پڑھتے تھے, اگر آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں تو کر لیجیے, جب رفتہ رفتہ عادت ہو جائے تو آنکھیں کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. یہ دوسرا سوال پوچھا کہ ان ون آف یور لیکچرز یو مینشن دیٹ وی کین ہیو پروفیسر شفیع زار ود اوپن آئیز اینڈ ٹرین, ون نیڈز اے لیول ٹو سی ہم ود اوپن آئیز, کین یو سجیسٹ سم عمل اور ایڈوائز ٹو ہیو ہم سی اینڈ ٹرین. بات یہ ہے کہ جو چیز مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے. لیکن حالت کشف میں ملاقات کرنا, اس کے لیے انسان کو نیکی کے کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے اور عبادت میں بڑا پرٹیکولر ہونا پڑتا ہے. تو ایک لمبے عرصے کے بعد کہیں جا کے روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کشف حاصل ہو جائے, اور پھر کشف کے اندر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے کون سا کشف حاصل ہوا ہے انسان کو, تب کہیں جا کے کشف میں ملاقات ہوتی ہے. یہ جو ہمارا ایک غیر ضروری طور پر ایمفیسس ہے عملیات پر یا وظائف پر, تسبیحات پر, وہ اکیلے ہمیں نہیں کہیں بھی پہنچا پائیں گے. وہ عبادت ہے, اس کا ثواب ملتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن جب تک کہ عبادت کے ساتھ نیکی کو جمع نہیں ہے, جب تک یہ دونوں اکٹھی نہیں ہوتی ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. ہمیں یہ چلے جائیں گے، پھر عبادت میں سنت کی اتباع، وہ بھی ریاضت کے بعد وہاں تک جاتے ہیں. کوئی اگر ایسا عمل ہے کہ میں کبھی پڑھ کے سونگ تو مجھے بشارت ہو جائے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ان مائی فیملی ممبرز siblings do not offer namaz. Will I, as head of family, be held accountable for on judgment day? If possible, kindly suggest how do I make them be namaz pabandh. Kindly pray for their hidayat. Jab insan baligh ho jaye to apne amal ka khud zimmedar hai. Jab tak woh nabaligh hai اس وقت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بچے ہمیں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو خود بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے بالکل چھوٹے بچے یا گرینڈ چلڈرن وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کے خود بھی نقل شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کی عمر 2 سال، 2.5 سال، 3 سال کی نہ ہو. تو بچوں کو سیدھے راستے پر لے جانے کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم وہ راستہ خود ایڈاپٹ کر لیں، تو بچے ہمیں فالو کرنے لگتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ while reading Quran or a particular word I feel extremely sleepy as it gets difficult to complete the line or account. Can you suggest if there can be a way to avoid sleeping in ibadat? بہت آسان کام ہے. رب تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات عبادت سونے کے لیے اور عبادت. اگر ہم رات کو 2 بجے تک جاگتے رہیں گے اور پھر صبح اٹھ کر ہمیں آفس کا کام کرنے کے لیے بھی جانا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ جہاں ہمارے نروس کام ڈاؤن ہوں تو ہمیں وہاں نیند آنی شروع ہو جائے گی. تو اگر ہم جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، اور اس وقفے میں، درمیانی وقفے میں ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے، اور پھر سنت کے مطابق دوپہر میں تھوڑا سا کلولا کر لیتے ہیں، پھر عام طور پہ نیند نہیں آتی. تو ہم اپنے روٹین کو نیچر نے جو روٹین ہمارے لیے بنایا اس کے مطابق کر لیں گے تو پھر نیند نہیں آئے گی. سوال لکھا ہے کہ ان آر ڈیلی روٹین وی کم اکراس نان مسلم ہندوز ان کانٹیکٹ ایز کولیگز اور ایز نیبرز شیکنگ ہینڈز آفرنگ فوڈ. اے شیف ایٹ مائی آفس از ہندو فیلو ہو میکس اس فوڈ، ٹی ایٹسٹرا، کائنڈلی گائیڈ واٹ شیل بی ٹریٹڈ، واٹ شیل بی آر ٹریٹمنٹ ٹو دیم. سیدھی بات ہے کہ اس کو انسان سمجھیے اور مسلمز کو ہم اگر انسان سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اسی رب کے بندے ہیں جس رب کے بندے ہم ہیں, تو ان کے ساتھ احترام کا, عزت کا سلوک کریں, ان سے نفرت نہیں کریں, تو اس کی بڑی اسٹرانگ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اس سلوک سے متاثر ہو کے, ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے, ہم کی طرف آ جائے. لیکن اگر ہم یہ رویہ رکھتے ہیں کہ جو ہندو مسلمان کے ساتھ رویہ رکھتا ہے کہ مسلمان مجھ سے چھو نہ جائے میرا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا, یہ رویہ اگر ہم رکھیں گے تو لوگ دور بھاگیں گے. انہیں احترام دیجئے, عزت کیجئے, ان کے ہاتھ سے اگر وہ کوئی چیز پکڑاتے ہیں آپ کو ضرور پکڑیے, ہاتھ ملائیے, سلامت کیجئے, اور اگر وہ آپ کو سلام کہہ دیتا ہے, کیونکہ عام طور پر میں نے دیکھا, تجربہ ہوا کہ نان مسلم سلام کرتے ہیں, تو اس کا بہترین طریقہ یہ وعلیکم کہہ کے چپ کر جائیے. اگلا ان کا ایک سوال یہ ہے کہ I've seen people offering only فرض اور ہاف نماز during travel. It is said to do so if one is 40 kilometers away from home or less than 15 days. Regardless of being on holidays and having all the leisure time at hand, kindly clarify if namaz should be reduced during travel, if yes, how? آپ نے خود ہی اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا ٹریول 48 miles اس سے کم ہے تو ہم قصر کی سہولت اویل نہیں کر سکتے. یہ 40 kilometers نہیں ہے, یہ 48 miles بنیں گے. اگر 48 miles سے کم ہے ڈسٹینس بن جائے گا کوئی 77 kilometers, تو پھر قصر نہیں کر پائیں گے ہم. اسی طرح اگر ہمارا قیام کہیں شیڈول ہے کہ ہم 15 days سے زیادہ ٹھہریں گے, تو بے شک 3 days میں ہم وہاں سے واپس آ جائیں, قصر نہیں اویل کر پائیں. سوال یہ ہے کہ نیڈ گائیڈنس فار یوم عید بیس فاسٹنگ, اٹ از فکسڈ ٹو آبزرو دم 13th, 14th, 15th آف مون ڈیز اور اینی آف 3 days ان اے منتھ. یہ 13, 14, 15 تاریخ ہی ہے, انہیں پہ روزے رکھنے چاہیے. مرید شاگرد اپنے مرشد پاک سے بیعت ہوتے ہوئے کسی دینی جماعت تنظیم یا ادارے جو قرآن کی درست تدریس کا کام کر رہی ہوں, इस आदमी का अमर तावन कर सकता है या इस राह में एक ही रिश्ते का सवाल होना पड़ता है। अगर मैं किसी साहब के हाथ पर बैठ हूं तो मेरे ऊपर पाबंदी सिर्फ एक सूरत में आएगी कि तालीम में अपने मुर्शिद साहब के अलावा किसी से नहीं दे सकता। इसी तरह अगर मुझे दुआ पर्टिकुलर इश्यूज के लिए चाहिए, एक तो है रूटीन में कि हम रूटीन में कह देते हैं कि मेरे दुआ में याद रखिएगा, वो और चीज है। लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम में हूं और मैं दुआ कराना चाहता हूं तो मुझे अपने मुर्शिद साहब के पास ही जाना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ी हिकमत है। इंसानी फितरत में है कि जिस जगह से उसकी जरूरत पूरी होती है या किसी मुश्किल से उसे निजात मिलती है तो इंसान उधर को ही झुकता है। तो जब तक कि मुझे अपने मुर्शिद साहब से प्यार ना हो, मेरे दिल में उनके लिए एहतराम ना हो, मैं उनसे सीख नहीं सकता कुछ। जिस तरह से अच्छे स्कूल हैं वो पाबंदी लगाते हैं कि ना तो आप उनके स्टूडेंट को घर पर बहसियत माँ बाप के होमवर्क कराएंगे और ना ही कोई ट्यूटर उनको रख के देंगे। उसकी वजह है, ऐसा नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को नालायक रखना चाहते हैं, बल्कि उनका एक तरीका है, तालीम है। कोई दूसरा ट्यूटर बच्चे को पढ़ाएगा तो उसका जरूरी नहीं कि वही तरीका हो। तो मुख्तलिफ तरीका, तो वहां दो तरीके जो है एजुकेशन के, उनका क्लैश आएगा, उसके नतीजे में उस बच्चे के जहन में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसी तरह जब हम एक जगह से तालीम हासिल कर रहे हैं, एक जगह से रोशनी ले रहे हैं, उन साहब का अपना एक तरीका कार है, वो उस तरीकेकार से आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं। अगर हमने दूसरी जगह जाना शुरू किया तो वो साहब बिल्कुल नेक नियती से वो आपको अपने तरीके से तालीम देंगे, उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा दिमाग में। इसलिए ये कहा जाता है कि दुआ सिर्फ अपने मुर्शिद साहब से ही कराइए, तालीम सिर्फ अपने मुर्शिद साहब से हासिल कीजिए। लेकिन कोई तंजीम है उसका मैं मेंबर बनता हूं और मेंबर बन के वहां मैं कोई फलाही काम कर रहा हूं, कोई दीनी काम कर रहा हूं, जरूर कीजिए। कहीं पता चलता है कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं, जरूर जाइए, उनको सलाम भी कीजिए जाके, जो कुछ मुमकिन है उनकी खिदमत भी करते हैं, उसकी कोई मुनाजत नहीं। एक सवाल यह है कि आप कहते हैं कि कोई बीमार के बीमारी की सूरत में ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ کسی پیر فقیر عامل بابے. لیکن اگر کوئی ایسا مرض یا بیماری ہو جو نہ کسی ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہو نہ کسی حکیم کو، اور مریض کے مرض کی وجہ سے سارا گھرانا متاثر ہو رہا ہو، تو کیا کریں؟ بھائی، میں دو باتیں اکٹھی کہتا ہوں کہ علاج کے لیے انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ وہ اس کے لیے، اس کے پاس فارمل ایجوکیشن بھی ہے اور فارمل ٹریننگ بھی ہے. سب سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ. دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہے اس کے لیے ہم کوشش کا آغاز کرتے ہیں، تو کوشش کے آغاز کے طور پر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس سلسلے میں جو کچھ مجھ سے ممکن ہوگا میں محنت کروں گا، تو میری اس محنت کو قبول فرما کے مجھے اس میں کامیابی دے دے، اگر یہ میرے مفاد میں ہے تو. تو یہ دعا تو کام شروع کرنے سے پہلے ہے، اور جب ہم اپنی سی کوشش کر چکے پھر دعا ہے کہ یا اللہ، میں ہمارے اندر جو ہمت تھی ہم نے کر لیا، تو اس محنت کو قبول فرما، اور اگر یہ ہمارے مفاد میں ہے تو اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اسی طرح بیماری کی صورت میں علاج اور اس کے ساتھ ساتھ دعا. اگر دونوں چیزوں کو ہم بڑے اوپر کیری کریں گے تو عام طور پہ بیماری پکڑی جاتی ہے، اور اگر مجبوری ہو جائے، آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے، مجھے بھی ملتے ہیں، تو جب ملتے ہیں تو ان کا اصرار ایک بات پر ہوتا ہے کہ صاحب، مغرب کی اذان نماز ہونے کی دیر ہے، میرے اندر جسم میں جان ہی نہیں رہتی، تو میں گیا ہوں مختلف جگہوں پر، تو جس سے ملو وہ کہتا ہے تم پر تو کسی نے جادو کر دیا، تم پہ آسیب کا اثرات ہیں، تم پر جادو تعویذ ہو گئے. جب اس کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی، نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی اثرات ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے، خاصی لو ہو گئی ہے، تو اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کی انڈیورنس اور آپ کا اسٹیمنا بڑا ریڈیوس ہو گیا ہے، تو جب تک آپ کی جسم میں، آپ کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، آپ چلتے رہتے ہیں، 8-9 گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر آپ میں سکت نہیں رہتی، تو آپ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو جا کے وٹامن ڈی لے لیجیے، کھا لیجیے 15-20 دن، ٹھیک ہو جائیں گے آپ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اب تک 20 آدمیوں سے ملا، انہوں نے یہ کہا کہ جی تمہارے اوپر تو تعویذ ہے میرا، تو اس کا ایک شارٹ کٹ نکالا. تو وہ کہتا ہے جی لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کالا جادو ہوا. اب اس کے اطمینان کے لیے اگر اس کو ہم کہہ دیں کہ نہیں نہیں واقعی تم پر بڑا سخت کالا جادو ہوا ہے، تو پتہ نہیں کیسے تم زندہ پھر رہا ہو، زندہ ہی نہیں رہنے دیتا. لیکن یہ اتنا سخت ہے کالا جادو کہ اس کا علاج مسلمان ایجاد نہیں کر سکے. یہ انگریز نے اس کا ایجاد کیا ہے علاج. یہ میں چٹ پہ لکھ کے دے رہا ہوں, تو لوگوں کے فائدے کے لیے انگریز نے اس کو تمام میڈیکل سٹورز پہ رکھ دیا ہے. تو لکھ دیجئے کہ وٹامن ڈی اور نیچے کے روزانہ ایک گولی صبح ناشتے کے ساتھ کھانے ہیں, 30 دن تک کھائیے, جلد سے ہو جائے گا. اور کچھ ستم ظریف ایسے ہیں یا تو تعلیم نہیں ہے تو وہ چٹ جا کے کیمسٹ صاحب کو پکڑا دیتے ہیں, تو اس میں کہیں وٹامن ڈی ہے, کہیں وٹامن کوئی ہے, کوئی ہے, جو ڈیفیشنسی اس کی. تو یہ ایک دن دیکھا کہ کیمسٹ صاحب چلے آ رہے ہیں یہیں پر. میں کہا جی میں تو آپ سے ملنا چاہ رہا تھا کہ یہ چٹے لے کر آتے ہیں آپ کے یہاں سے لوگ کہ کالے جادو کا علاج دے دیں, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں وٹامن. تو اس کو میں نے سمجھایا کہ بھائی میں کیا کروں, لوگ سننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ میڈیکل پرابلم ہے ان کا, تو ان کو تسلی چاہیے کہ ہاں ان پر کسی دشمن نے جادو کر دیا, تو میں یہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, بھلا ہو گیا. میرا تو مقصد بھلے سے ہے. تو یہ جو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں, تو کیوں نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں کہ بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, دعا تو ہو ہی رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خود ہی ڈال دے گا, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے, لیکن علاج کرانا چاہیے. یہ سوال دشمن کون ہوتا ہے, بڑی سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ شخص جو آپ کا برا چاہتا ہے, وہ شخص جو یا تو چاہتا ہے یا آپ کو خود نقصان دینا چاہتا ہے, وہ دشمن ہوتا ہے. لیکن دشمن کا بہترین علاج وہ ہے جو سنت میں ہے. دشمن کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کی دشمنی کا جواب دشمنی سے دے دیا جائے, برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ دشمنی کا جواب بھلائی سے دیا جائے اور برائی کا جواب نیکی سے دیا جائے. دشمن کے ساتھ احسان کا سلوک اس کی دشمنی کو ختم کر دے گا, وقت لگتا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے, حوصلہ چاہیے, لیکن یہ بہترین علاج ہے دشمنی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی دشمن کے ساتھ کبھی دشمنی نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی صرف ایک ہی مقام پر جا کے آتی تھی, اور وہ تھا میدان جنگ. اس کے علاوہ کبھی کسی نے سختی دیکھی نہیں. میدان میں البتہ وہ صحیح معنوں میں مرد میدان ہوتے تھے, لیکن وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ دشمن ہاتھ نہ اٹھا دے, کہہ نہ دے کہ سب میں امان چاہتا ہوں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت. تو اس سنت پر اگر ہم عمل کر لیں کہ دشمن کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کر لیں, और जब वो माफी मांगने आए तो कहकर लगाइए उसको, उसके गले में ये सीखे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप, माफी मांगे आपने किए ही कुछ नहीं था, खाए ये बेहतरीन दुश्मनी का बदला, दुश्मनी की बजाय ये बेहतरीन चीज है। सुन्नत है, नतायज हमेशा फेवरेबल निकलेंगे। इनके सवाल का अगला हिस्सा ये है कि जिंदगी में हमारी कुछ लोगों से ज्यादा अच्छी बनती है, कुछ लोगों से जरा कम, या कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं, मगर वो क्या हद है जिस पर हम किसी को दुश्मन की कैटेगरी में डाल दें। मुझे जिंदगी में किसी के दुश्मन होने का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसलिए कंफ्यूज हूं, एक्सप्लेन कर दें। जहां हमारा मिजाज एक दूसरे से मिलेगा वहां हमें अट्रैक्शन महसूस होगी, हम ऐसे लोगों के करीब चले जाएंगे बहुत। जहां मिजाज थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, वहां कुर्बत उतनी नहीं हो पाती, और जहां मिजाज एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है वहां हम एक दूसरे से दूर भाग। दुश्मनी की कैटेगरी में किसी को डालना, फिर इंसान का अपना अखलाक बर्बाद होने लगता है जब हम किसी दुश्मन को भी दुश्मन समझने लगे। दुश्मन से होशियार रहिए, एहतियात कीजिए, लेकिन उसे दुश्मन समझिए नहीं, ताकि रवैये में हमारे फर्क और हम सुन्नत के ऐन मुताबिक अपने दुश्मन के साथ भी भलाई करते रहे। बाबा फरीद गंजशेखर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि दुश्मन से मशवरा दुश्मन की दुश्मनी को तोड़ देता है। तो अपने दुश्मन के साथ भलाई का सलूक रखिए, उसकी दुश्मनी खुद खत्म हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह अगली इतवार बेशक